الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالتي. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر: إذا ظهرت البدع أو الفتن وسبت أصحابي فليزهر العالم علمه، وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام بزرگو، نوجوان ساتھیو، اصحاب رسول کے غیور سپاہیوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، قریباً ایک ماہ کی غیر حاضری کے بعد جمعہ کے موقع پر آج 11 جولائی 2003 کی تاریخ میں اس عظیم تاریخی محراب و منبر مسجد حق نواز شہید سے آپ سے مخاطب ہونے کا پھر موقع مل رہا ہے. اللہ تعالی نے اپنی فضل و توفیق اور عنایت کے ساتھ قریباً ایک ماہ کا عرصہ دنیا کے دور دراز کے مختلف ممالک اور شہروں میں تبلیغ دین کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے اور اسلام کے دشمنوں کی کارستانیوں کو ناکام بنانے کے لیے، منافقت کے چہرے سے پردے اٹھا کر اس کی حقیقت کو اجاگر کرنے کا موقع مرحمت فرمایا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے آج سے قریباً 12 سال قبل جب میں کراچی چھوڑ کر یہاں جنگ میں آیا تھا تو ایک دن ساری رات میں سوچتا رہا کہ عجیب اتفاق ہے کہ مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ جب کراچی تشریف لاتے تھے ہم ان سے عرض کیا کرتے تھے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ کام صرف پاکستان تک ضروری نہیں ہے بلکہ اس کام کو ہمیں پوری دنیا میں کرنا ہے. جہاں جہاں کفر پھیل رہا ہے اسلام کا لیبل لگا کر منافقت اسلام کے نام پر جہاں جہاں آگے بڑھ رہی ہے ہمیں وہاں وہاں پہنچ کر اس کے نقاب اٹھا کر اس کی حقیقت سے مسلمانوں کو آگاہ کرنا ہے تاکہ ان کے ایمان کی حفاظت ہو سکے. لہذا آپ جنگ کے دور دراز علاقے کو چھوڑ کر کراچی جیسے بین الاقوامی شہر میں تشریف لائیں تاکہ یہاں سے بیٹھ کر ہم پوری دنیا سے رابطہ کر سکیں اور پوری دنیا تک اپنا پیغام پہنچا سکیں. مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ بین الاقوامی شہر ہے، یہاں سے بیٹھ کر ہم آسانی کے ساتھ دنیا بھر سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، لیکن میری مجبوریاں ہیں، وہاں کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں. خدا کا کرنا دیکھیے کہ کہاں ہم مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کو کراچی میں آنے کی دعوت دیا کرتے تھے، کہاں کراچی چھوڑ کر مجھے جنگ میں آنا پڑا. تو میں سوچ رہا تھا آج سے 12 سال قبل اور ساری رات اس دن گزر گئی میری اس سوچ میں کہ کام تو ہم نے دین کا کرنا ہے لیکن ہماری رفتار میں اور کفر کی رفتار میں اتنا فرق ہے جیسے ایک جہاز اور چیونٹی کے درمیان فرق ہوتا ہے. چیونٹی کتنا آہستہ آہستہ سفر کرتی ہے اور جہاز کتنی تیزی کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے. ہم ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ذرائع نہیں ہے اور ہمارے پاس وہ تمام لوازمات جو پوری دنیا میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ضروری ہیں آج ہم ان سے محروم ہیں. اور جس کفر کا ہمارا ہم مقابلہ کر رہے ہیں اس کے پاس دولت ہے، سرمایہ ہے، اقتدار ہے، پوری دنیا میں اس کے سفارت خانے ہیں، پوری دنیا میں وہ کام کر رہا ہے. ہم کیسے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہماری آواز تو پاکستان سے باہر نہیں جا سکتی۔ بہرحال اپنے رب سے وعدہ یہی ہوتا رہا کہ اے اللہ اگر تو ہمیں توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ العزیز دنیا کے کونے کونے میں جہاں تک تیری زمین پھیلی ہوئی ہے اور اس زمین پر تیرے پیدا کردہ انسان برستے ہیں، ہم وہاں جائیں گے اور اپنا پیغام پہنچائیں گے تاکہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت ہو کے ان سے نظریے کی حفاظت ہو سکے، وہ جنت کے راہ پر چلتے رہیں، شیطان اور اس کے حواری انہیں راہ ہدایت سے ہٹا کر کہیں ضلالت و گمراہی کی راہوں پر ڈالنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ وقت گزرتا رہا، اللہ تعالی نے حضرت مولانا ضیاء الرحمان فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ انہوں نے دنیا کے اس ملک میں جہاں سب سے پہلے سورج کی کرنیں پڑتی ہیں اس ملک میں بھی قدم رکھا، اور پھر اس ملک میں بھی قدم رکھا جہاں جا کر سب سے آخر میں سورج غروب ہوتا ہے اور آگے دنیا نہیں ہے، اور وہاں تک وہ اپنا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہوئے۔ اور حال ہی میں جس ملک کے دورے سے واپس آیا ہوں، یہ دنیا کا جنوبی علاقے طرف میں سب سے آخری وہ ملک ہے کہ جس سے آگے پھر پانی ہوتا ہے، زمین کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہاں آج سخت گرمی ہے، بڑے بڑے دن ہیں، چھوٹی راتیں ہیں، وہاں آج کل شدید سردی ہے، چھوٹے چھوٹے دن ہیں اور لمبی لمبی راتیں ہیں۔ اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ ملک کتنا دور ہوگا کہ جس کا موسم بھی ہم سے مختلف ہے، جس کے دن رات کے اوقات بھی ہم سے مختلف ہیں۔ آج سے قریباً 8 سال قبل بلکہ قریباً 9 سال پہلے میں حج کے لیے جب حرمین شریفین کے سفر پر گیا تو عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت اور مفکر اسلام، ایسے لوگ اسلام کی تاریخ میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں، میری مراد حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے شرف ملاقات نصیب ہوا۔ ہمارے کام سے الحمدللہ وہ پوری طرح واقف تھے تو مجھ سے پوچھا کہ کیا تم جنوبی افریقہ میں گئے ہو؟ میں نے کہا ہم تو اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، پاکستان سے باہر نہیں نکلا جا سکتا۔ تو انہوں نے فرمایا تھا جب بھی جلد سے جلد موقع ملے آپ وہاں ضرور جائیں، آپ کے کام کی وہاں اشد ضرورت ہے۔ یہ ملک پاکستان سے بڑا ہے، سرسبز و شاداب ہے، قدرت کی دی ہوئی بے بہا نعمتوں سے سرفراز ہے یہ ملک۔ اسی وجہ سے اس ملک پر ہمیشہ غیروں کا قبضہ رہا، پہلے پرتگیزی وہاں حکمران بنے، ڈچ قوم وہاں بہت سال تک اقتدار میں رہی، پھر جیسے ہندوستان میں انگریز غالب آ گئے اور انگریزوں کے پاس حکومت آ گئی، 200 سال تک وہاں انگریزوں نے حکومت کی، اور وہاں وہ جزیرہ بھی ہے جسے رابن آئی لینڈ کہتے ہیں کہ جہاں پر ملیشیا اور انڈونیشیا کے علماء کرام اور بزرگان دین کو گرفتار کر کے سال آ سال نہیں بلکہ پوری زندگی اس جزیرے کے اندر گرفتار رکھا گیا. آج وہاں ان کے مزارات مقدسہ بھی ہیں جنہوں نے انڈونیشیا اور ملیشیا کے علاقوں میں اسلام کی سربلندی اور آزادی کے لیے آواز بلند کی تھی. وہ وہاں پہنچے تو قیدی بن کر پہنچے، لیکن آج ان کے دم قدم سے اس پورے ایشیا افریقہ کے علاقے میں الحمدللہ اسلام کی شمع روشن ہے، اور اسلام ان کے دم قدم سے آج آباد و شاد ہے. یہ وہی جزیرہ ہے جہاں پر انگریز کے خلاف آزادی حاصل کرنے کے لیے وہاں کے مقامی لوگ جو 80% کالے لوگ ہیں، وہاں کی آبادی نے سینکڑوں سال تاریخ چلائی اور قریباً ایک سال کی لگاتار جد و جہد آزادی کے نتیجے میں آج سے 9 سال قبل، صرف 9 سال قبل، انہیں وہاں آزادی نصیب ہوئی ہے. گورے انگریز کا اقتدار ختم ہو چکا ہے اور مقامی لوگوں کو آج اقتدار اور حکومت ان کے ہاتھ میں ہے اور آزادی میسر ہے. اور ہم نے وہ جزیرہ بھی دیکھا جہاں افریقہ کا عظیم انسان جس نے اس قوم کو آزادی دلوائی 27 سال جیل کاٹی، نیلسن منڈیلا جو واقعتاً اس قوم کا ہیرو اور لیڈر ہے، اس وقت دنیا میں وہ ہیرو کہلانے کے اگر صحیح معنی میں کوئی مشتاق ہے تو وہ شخص ہے. مسلمان نہیں ہے لیکن مسلمانوں کے ساتھ اس کا سلوک اور رویہ اتنا اعلی ہے کہ اس وقت افریقہ میں، جنوبی افریقہ میں صرف 1% مسلمان ہے، 1%، لیکن وہاں حکومت چلانے والی جو 20 رکنی کابینہ ہے اس کابینہ میں 6 وزیر مسلمان ہیں. آبادی کے لحاظ سے 1% ہے اور کابینہ کے اندر 6 مسلمان ہیں، اور یہ وہ شخص ہے کہ میرے پاس یہاں آنے سے آج سے قریباً 1 ہفتہ قبل، بلکہ 1 ہفتہ بھی نہیں، صرف 4 دن پہلے امریکہ کے صدر بش نے وہاں کا دورہ کرنا تھا، تو اس نے کئی دن پہلے سے کہنا شروع کر دیا کہ میں امریکہ کے صدر پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے ملک کا سرکاری دورہ کرے یا نہ کرے، مگر میں اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ اس کے ہاتھ پر دنیا کے مظلوم مسلمانوں اور بچوں کا خون لگا ہوا ہے. جو مظلوم مسلمانوں کا قاتل، جو بچوں کے خون میں اپنے ہاتھ غلطا کیے ہوئے انسان ہے، میں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا، میں اس کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہتا. آپ اندازہ لگائیں، یہ بات وہ کہہ رہا ہے جو غیر مسلم ہے، جس کے ملک میں بش جا رہا ہے. ورنہ عالم اسلام میں اس وقت کسی حکمران کی یہ جرت نہیں ہے کہ یہ الفاظ اس کی زبان سے نکل سکے. اسلام کے نام لینے والوں کی 58 مملکتیں اور حکومتیں ہیں اس وقت دنیا میں، ایک بھی حکمران ایسا نہیں ہے جس کی زبان سے یہ لفظ نکل سکے کہ میں صدر بش کا چہرہ بھی دیکھنے کو تیار نہیں، میں اپنا ہاتھ بھی ملانے کو تیار نہیں. اس کے ملک میں آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم آ رہے ہو سرکاری طور پر، یہاں آؤ ٹھہرو جاؤ، لیکن میں تمہارے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہے آزادی، یہ ہے حریت فکر، یہ ہے غیرت کہ ایک آدمی جس موقف کو صحیح سمجھتا ہے، جس نظریے کو صحیح سمجھتا ہے، وہ اس نظریے پر ڈٹ بھی جاتا ہے اور اس نظریے کو ببانگے دان لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. وہ ظالموں، جابروں اور آمروں کے سامنے نہ تو اپنا سر نیچا کرتا ہے، اور نہ ہی جابروں اور آمنوں آمروں کی تعریف کرتا ہے، جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہی اس کی زبان پر ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 27 سال جیل کاٹی ہے اس نے، رابن آئی لینڈ کے جزیرے میں اس نے 18 سال جیل کے کاٹے ہیں، آج وہ جیل بھی ہے۔ میں نے کہا چلو ان کی جیلیں بھی دیکھ لیں، ان کی جیلوں کو بھی دیکھا، پتھر جہاں تڑواتے تھے وہ جگہ بھی دیکھی، لیکن سچی بات ہے چونکہ وہ بھی جیلیں انگریز کی جیلیں تھیں، اور ہمارے ہاں بھی جو جیلیں بنائی گئی ہیں انگریز ہی کی بنائی گئی ہیں، دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، خاص طور پر جن جیلوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑا، اور آج بھی ہمارے مجاہد جن جیلوں میں آباد ہیں اور جن جیلوں کو آباد کیے ہوئے ہیں، یہ جیلیں ان جیلوں سے کئی گنا زیادہ سخت ہیں۔ حالانکہ جب لوگ اس جیل کو دیکھتے تھے، کال کوٹھڑی کو دیکھتے تھے، اور وہاں پہ دیکھتے تھے، دنیا بھر کے لوگ آئے ہوئے تھے، سیاح آتے ہیں امریکہ سے، آئرلینڈ، جس بس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اس گائیڈ نے پوچھا کہ جناب آپ بتائیں آپ کس کس ملک سے آئے ہیں، امریکہ سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، کئی لوگ آئے ہوئے تھے کہ ہم برطانیہ سے آئے ہوئے ہیں، کئی لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہم جناب فرانس سے آئے ہوئے ہیں، کئی لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہم دوسرے بیلجیم سے آئے ہوئے ہیں، ہالینڈ سے آئے ہوئے ہیں، ہم نے ہاتھ کھڑا کیا ہم پاکستان سے آئے ہیں، کوئی ہندوستان سے آیا ہوا تھا۔ روزانہ ہزاروں لوگ آتے ہیں، ہزاروں جاتے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو میں اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا یہ ان جیلوں کو دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، اگر یہ ہمارے ملک کی جیلیں دیکھے تو یہ بے ہوش ہی ہو جائیں گے، جیلیں دیکھ کر ہی آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو اتنی لمبی تحریک چلی، اس کے نتیجے اس تحریک میں مسلمانوں نے مقامی آبادی کا ساتھ دیا، وہ لوگ جو جیلوں میں چلے جاتے تھے ان کی اولادوں کو تعلیم دلوائی اپنے پیسے سے، اور اکثر مسلمان انڈیا کے گجرات اور سورت کے علاقے کے وہاں گئے ہوئے ہیں۔ اللہ نے دنیا بھی اتنی دی ہے مال تجارت سے، اتنی دولت دی ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری دولت کتنی ہے۔ اربوں پتی تو عام مسلمان ہیں، راستے میں جا رہے ہوں گے آپ ایسا لگے گا کہ جیسے میرا دل چاہے گا کہ میں اس کو 2-4 آنے یا 5-7 روپے خیرات میں دے دوں، لیکن آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو خود اربوں پتی آدمی ہے۔ لیکن جو بڑی خصوصیت ہے الحمدللہ وہ یہ ہے کہ دینداری بہت ہے، مسلمانوں کے گھرانوں میں اتنی دینداری ہے کہ میں نے دبئی میں بھی ساتھیوں سے کہا، کھانا کھانے بیٹھے پابندی سے ہاتھ دھونا اور اتحیات کی شکل میں 2 زانو ہو کر بیٹھنا، امیر کبیر لوگ ایک ایک دسترخوان میں گھر میں تیار کی ہوئی ہے، ہر چیز عورتیں گھر میں تیار کرتی ہیں، بسکٹ تیار کرتی ہیں، سموسے تیار کرتی ہیں، ہر چیز گھر سے بازار سے نہیں خریدتے، یہاں تک کہ ہم سپرے استعمال کرتے ہیں وہ لوگ سپرے بھی استعمال نہیں کرتے کہ کہیں الکحل کی ملاوٹ نہ ہو، گھر میں ہر چیز تیار کرتے ہیں۔ پھر کھانا کھاتے ہیں تو آخر میں باضابطہ پلیٹ کو انگلی سے چاٹتے ہیں تاکہ یہ سنت بھی پوری ہو جائے۔ ایک ایک مسلمان نے ایک ایک پوری مسجد بنائی ہوئی ہے، اور عالم اسلام میں سعودی حکومت میں بھی دبئی میں بھی اتنی خوبصورت مسجدیں حکومتوں میں نے بھی نہیں بنائی، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے جتنی خوبصورت مسجدیں وہ بناتے ہیں، اور ایک ایک آدمی مسلمان بنا دیتا ہے، اربوں روپے لگا دیتے ہیں مسجدوں پر۔ وہاں سخت سردی ہے، میں نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھا کہ سردی کے موسم میں اتنا انتظام ہو کہ پوری مسجد میں قالین بچھے ہوئے ہیں، آپ قالین پر بیٹھ جائیں تو قالین آہستہ آہستہ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست نے کہتا ہے میں جا کر مسجد میں بیٹھا تو قالین گرم ہونے لگ گیا، میں نے کہا یہ کیا ہو گیا، یہاں سے کہیں آگ تو نہیں نکل آئے گی، کہ میں جلدی سے اٹھ کر دوسری جگہ پر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ قالین بھی گرم ہونے لگ گیا، میں تیسری جگہ پر بیٹھ گیا وہ قالین بھی نیچے سے گرم ہونے لگ گیا، میں مسجد سے باہر آ گیا کہ شاید یہاں کوئی آگ لگ جائے گی۔ ایسا سسٹم ہے،
اور وضو کرنے جائیں، ہر نماز پر وہاں کا خادم 500-600 تولیے نئے رکھ دیتا ہے، آپ وضو کریں، تولیے سے منہ ہاتھ صاف کریں، پاؤں صاف کریں، اس کو اٹھا کر وہاں جہاں وہ پھینکتے ہیں وہاں پھینک دیں، دوسری نماز میں آئیں گے تو نئے تولیہ ہر نمازی کو مل جائے گا۔ میں نے کہا پاکستان والے ہوتے تو سارے ہی اٹھا کر لے جاتے، ہر نماز میں نیا تولیہ، اور خوشبو لگانے کے لیے عام مفت، مسجد میں جائیں خوبصورت تسبیحات پڑی ہوئی ہیں، آپ تسبیح اٹھائیں، گرم وہاں پر قالین ہے اس پہ بیٹھیں، سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ میرے ساتھ ساتھی تھے، کہتے تھے خدا کی قسم ان مسجدوں میں آ کر جی کرتا ہے کہ آدمی باہر ہی نہ نکلے، خدا کی عبادت کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، نوافل پڑھتا رہے۔ اللہ نے دین دیا ہے تو الحمدللہ، دینی مدارس اتنے بڑے بڑے دینی مدارس ہیں کہ پاکستان میں اتنے بڑے دینی مدرسے ہم نے دیکھے ہی نہیں ہیں، لیکن طلباء کی تعداد 500-600 سے زیادہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو نہیں ہے نا کہ کمرہ ایک ہے، طالب علم 20 ہے، وہاں ایک کمرہ ہوگا تو چار طالب علم ہے، کھانے کی ٹیبلیں ہیں، چار پائیاں ہیں، بیڈ لگے ہوئے ہیں، پھر ان کے ساتھ باتھ روم ہے۔ میں نے کہا تم نے یہاں طالب علم تھوڑے رکھے ہوئے ہیں، ہمیں تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے یہاں پر کوئی منسٹروں کو کمرے دیے ہوئے ہیں۔ اور دارالعلوم زکریہ یہ بڑے مدرسوں میں سے ایک ہے، 500 طالب علم ہیں، ابھی انہوں نے ہمیں دکھایا کہ یہاں تعمیرات ہو رہی ہیں، 1000 طالب علم کے لیے 200 کمروں پر مشتمل ایک نیا بلاک بن رہا ہے۔ اتنے بڑے بڑے الحمدللہ مدرسے ہیں، یہ دینداری ہے اللہ کے فضل سے۔ مسلمان 1% ہیں، اللہ کی دی ہوئی اتنی فریوانی ہے، اور دینی مدرسوں اور مساجد کا اس طرح جال ہے۔ فرانس میں گیا، ہالینڈ میں گیا ہوں، بیلجیم میں گیا ہوں، یورپ کے کئی ملکوں میں، یو کے میں اور کئی ملکوں میں جانا ہوا ہے، وہاں مسجدوں کے مینار بنانے کی اجازت نہیں، یا اتنے خوبصورت مینار ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ پاکستان میں بھی ایسے مسجدیں نہیں۔ اور پھر لاؤڈ سپیکر کی اجازت ہے، لاؤڈ سپیکر کی، آبادی اکثر گوروں کی یا پھر کالوں کی، غیر مسلموں کی، اور مسلمانوں سے زیادہ ہندو آباد ہے، لیکن فجر کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو، لاؤڈ سپیکر سے اذان کی آواز ضرور بلند ہوتی ہے۔ میں کہا کرتا تھا کہ خدا کی قسم 5 وقت اذانیں سن کر اور جماعت کی نمازوں میں رش دیکھ کر، مسجدوں کو آباد و شاد دیکھ کر، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ میں کسی غیر اسلامی ملک میں نہیں، کسی پاکستان میں یا کسی اسلامی ملک میں کھڑا ہوا ہوں۔ لیکن جس چیز کا خطرہ تھا، جس کی طرف توجہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے دلوائی، جس کے لیے ہمیں وہاں جانا ضروری تھا، وہ یہی تھا کہ وہاں بھی رفس اور ایرانیت وہاں پر پرزے نکال رہے ہیں۔ اور کیا ہو رہا ہے کہ ایران کے سفیر وہاں جا کر وہاں کے کالے نوجوان جو یونیورسٹیوں سے پڑھ رہے ہیں، 200-300 نوجوانوں کو بڑی بڑے مراعات اور وظیفے کا لالچ دے کر وہاں سے لا کر تہران میں قم کی یونیورسٹیوں میں انہیں تیار کیا جا رہا ہے، انہیں پڑھایا جا رہا ہے۔ جب وہ یہاں سے فارغ ہو کر وہاں جاتے ہیں، وہ جو مسلمان ہیں، جو وہاں کے بزرگوں کی محنتوں سے مسلمان ہوئے، جو وہاں کے علماء کی محنتوں سے مسلمان ہوئے، جب وہ ایران سے تربیت لے کر واپس جاتے ہیں تو وہ 2 باتیں کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم انڈیا کے اسلام کی بات کرتے ہو، تمہارا اسلام انڈیا کا اسلام ہے، ہم صحیح اسلام لے کر آئے ہیں، لہذا ہم تمہارے اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اس زمین کے ہمارے آبا و اجداد مالک ہیں, یہاں ہماری حکومت ہے. جس طرح انگریز باہر سے آ کر ہم پر مسلط ہو گیا تھا, تم انڈیا سے آ کر ہم پر مسلط ہوئے ہو, لہذا مسجدیں ہمارے حوالے کر دو, مدرسے ہمارے حوالے کر دو, تم واپس انڈیا کو چلے جاؤ, ہمارا ملک چھوڑ دو. یہ خطرہ وہاں کے مسلمانوں کو لاحق. اس خطرے سے بلکہ ایک بہت بڑا مدرسہ ہے دار العلوم آزاد مل, وہاں کے جو محتمم ہیں ان کے بیٹے مولانا عبد الرحمان صاحب آج سے کئی سال پہلے یہاں آئے تھے, دو تین دن میرے ساتھ رہے, بڑے بڑے پروگراموں میں ساتھ رہے, ان میں بڑا شوق پیدا ہوا. پھر وہ مطالعہ کرتے رہے, دعوت بھی انہوں نے دی تھی, انہوں نے اپنا مدرسہ دکھایا, دل خوش ہو گیا اتنا بڑا مدرسہ دیکھ کر. تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد صاحب نے مدرسے کے اندر ایک بہت بڑا تہہ خانہ بنایا ہوا ہے. میں نے کہا وہ کس لیے بنایا ہے؟ فرمایا کہ ہمارے والد نے اس لیے تہہ خانہ بنایا ہے کہ ہمیں خطرہ رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی وقت یہاں کے لوگ ہمارے خلاف دشمن کے فریب میں آ کر کھڑے ہو جائیں اور ہمارے خلاف یہ لوگ میدان میں نکل آئیں. اگر کبھی ایسا ہوا, عورتوں کے لیے تہہ خانے میں الگ انتظام ہے, مردوں کے لیے الگ انتظام ہے, پورے کے پورے اس علاقے کے 4-5 ہزار مسلمانوں کے جتنے گھرانے ہیں وہ سارے کے سارے تہہ خانے کے اندر ہم لا سکتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی جانیں محفوظ ہو سکیں. یعنی دل کے اندر ایک خلش ہے, ایک فکر ہے, ایک ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کل یہاں کے لوگ جہاں پر 600 سال سے مسلمان آئے ہوئے ہیں, دین کی خدمت کر رہے ہیں, مسجدیں بنائی ہوئی ہیں, مدرسے بنائے ہوئے ہیں, انہیں آج بھی اگر فکر ہے تو اس بات کی کہیں یہاں کے لوگ ہمارے خلاف نہ کھڑے ہو جائیں, کہیں یہاں کے لوگ ہمارے خلاف بغاوت نہ کر دیں, یہاں کے لوگ ان مدرسوں اور مسجدوں پر قبضہ نہ کر لیں. آج سے وہ پہلے سے اس کی تیاری کر رہے ہیں. تو یہ وہ وجہ تھی جس بنا پر بڑے بڑے زعمار علماء نے کئی سال پہلے فرمایا تھا کہ آپ لوگ ساؤتھ افریقہ جائیں, وہاں کے نوجوان, وہاں کے علماء, وہاں کے طلباء کو اس بات کا کورس کرائیں اور وہ دلائل سکھائیں اور اس حقیقت سے آگاہ کریں. کوئی ایران تران سے پڑھ کر آنے والا شخص اگر وہاں کے مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح سے پریشان کر سکے تو وہاں کے علماء اس کا منہ توڑ جواب دے سکے, وہاں کے طلباء اس کا منہ توڑ جواب دے سکے. چنانچہ وہاں مسلمانوں کے پاس ریڈیو اسٹیشن بھی ہے. ریڈیو ایک ہے ریڈیو اسلام, وہ ماشاءاللہ مفتی صاحب ہیں, جامعہ فاروقیہ سے فارغ ہیں کراچی سے, وہ چلا رہے ہیں. اس پر ہمارا ایک گھنٹے کا انٹرویو انہوں نے لیا, وہ بار بار نشر کرتے رہے انگلش میں, اردو میں, عربی میں. یا تلاوت ہوتی ہے, قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے, علماء کرام کی تقریر ہوتی ہیں, دنیا بھر کی خبریں بھی ہوتی ہیں, خاص طور پر مسلمانوں کے بارے میں, جہاں جہاں مسلمان مشکلات کا, پریشانیوں کا شکار ہیں. اور اسی طرح ایک چینل آف اسلام ہے, اسے مفتی عبد القادر صاحب چلا رہے ہیں, علماء چلا رہے ہیں. وہاں کے لوگوں کا الحمدللہ اپنے علماء پر بہت اعتماد ہے اور اپنے کروڑوں روپے زکات کے علماء کرام کو دے دیتے ہیں, اور علماء کرام پوری دیانت کے ساتھ دنیا بھر میں وہ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. کہیں کوسوو میں خرچ کر رہے ہیں, کہیں طالبان پہ خرچ کر رہے ہیں, کہیں ان کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. ابھی میرے میں جب گیا تو علماء کرام کا ایک وفد میرے موجودگی میں گیا, واپس آیا جو $10 ملین لے کر, $10 ملین, $1 کروڑ, یعنی پاکستان کے 58 کروڑ روپیہ لے کر جو عراق میں گئے, اور عراق کے مظلوم مسلمان, مجبور مسلمان ان کے اندر تقسیم کیا اور بتایا بہت حالت. علماء کرام بہت پریشان تھے, اتنے پریشان تھے جس کی حد نہیں. وہاں سے فوٹو لے کر آئے, وہ کہتے ہیں صدام تو چلا گیا اور وہاں مسلمان جو اہل سنت وال جماعت ہیں, مسلمانوں کی حالت عجیب ہے. مسلمانوں کی حالت یہ ہے, ان کا کوئی قائد نہیں ہے, کوئی لیڈر نہیں ہے. جب ایران سے شیعت آ رہی ہے ان کے لیڈر آ رہے ہیں وہاں کے ٹی وی پر ان کی اذان شروع ہو گئی ہے کئی سالوں کے بعد ان کی اذان آ رہی ہے اور ان کی حمایت ہو رہی ہے وہ تیاریاں کر رہے ہیں وہاں حکومت کی لیکن مسلمانوں کا کوئی لیڈر نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور ظلم کی حد یہ ہے کہ وہاں ایک ایک ماسٹر اور ٹیچر سکول ٹیچر کی تنخواہ صرف $3 امریکی ہے. $3 امریکی ایک مہینہ. کھانے کا سامان نہیں ہے, بھوک پہ بھوک ہو رہی ہے, تھانے کچہری عدالتوں کا سسٹم ختم ہو چکا ہے, ڈکیتی چوری عام ہے اور وہاں مسلمان ٹھاکوں پہ واقع گزر رہے ہیں. وہاں کہتے ہیں ہم نے اپنے مسلمانوں کے علاقے میں جا کر جہاں مسلمان ہیں احناف ہیں وہاں جا کر مساجد کے اماموں کے ذریعے وہاں گلی گلی میں جا کر ایک ایک مسلمان کے گھر میں جا کر ان کو ڈالر دیے, ان کا تعاون کیا تاکہ ان کی زندگی کا گزارا ہو سکے. اور انہوں نے بتایا کہ 1990 کے دور مثال میں 90 اور 91 میں امریکہ نے جو عراق پر حملہ کیا تھا, جو بارود کی بارش کی تھی وہاں بم برسائے تھے, اس بارود کی وجہ سے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں کسی کا بازو پیدائشی طور پہ نہیں ہے, کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں, کسی کا سر بہت بڑا ہے, کسی کے جو ہے وہ اتنا معذور ہے کہ اس کے عقل کام نہیں کر رہی ہے, بچے ہیں تو زبانیں بول نہیں سکتی ہیں. یہ حال ہوا ہے اس بمباری کا اور رئیس قصر صدام نے بھی نکالی ہے. انہوں نے بتایا ایک بھی آدمی صدام کا حامی وہاں نہیں ہے. ہم تو یہاں بڑے نعرے لگاتے ہیں نا, اصل بات یہ ہے کہ ہم ہیں امریکہ کے مخالف اور امریکہ کی مخالفت صرف مسلمانوں میں نہیں کافروں میں بھی ہے. امریکہ کے مظالم کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ نیلسن منڈیلا کہہ رہا ہے کہ میں اس سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں. جو شخص بھی امریکہ کے کہیں مقابلے پر آتا ہے ہم اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ امریکہ مخالف ہوتا ہے. لیکن صدام نے بھی جو وہاں کیا ہے اس کی وجہ سے اس کے جانے کے بعد بھی ایک شخص بھی مولا نے فرمایا کہ اس کی حمایت کرنے والا نہیں ہے ایک بھی. کیوں؟ کہ وہ خود بھی اتنا بڑا ظالم تھا کہ جو اس کے خلاف آواز اٹھاتا وہ پورا خاندان ہی مروا دیتا تھا. عملی طور پر اگر کسی نے کوئی آواز بلند کی تو سینکڑوں لوگ وہاں ہیں جن کی زبانیں کٹی ہوئی ہیں, آج بھی زندہ ہیں, زبانیں کٹی ہوئی ہیں. کیوں؟ کہ اگر لیکچرار ہیں دوران سبق میں, پروفیسر ہیں اس نے لیکچر کے دوران, کوئی عالم دین ہے اس نے تقریر کے دوران کوئی بات کہہ دی کہ عوام کے یہ حق ملنا چاہیے, لوگوں کے یہ مسائل ہیں, لوگوں کی مشکلات ہیں, جس سے یہ اشارہ ہوا کہ وہ حکومت وقت کے پالیسی کے خلاف ہے, پکڑ کر زبان کاٹ دی. تو اس کے مظالم کی وجہ سے بھی یہ دن دیکھنا نصیب ہوا. ہم تو کہتے تھے پتہ نہیں کیا ہوگا, امریکی داخل ہو جائیں گے, چاروں طرف سے بم چلیں گے, ان کے جنازے اٹھیں گے. وہاں کچھ بھی نہیں ہوا اس لیے کہ وہاں لوگ اس کے ساتھ تھے ہی نہیں, لوگ اس کے ساتھ ہی نہیں تھے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 1% مسلمان ہیں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی فکر بھی کرتے ہیں, دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کا خیال بھی کرتے ہیں, اسلام کی خدمت بھی کر رہے ہیں, لیکن انہیں جس بات سے فکر ہے, جس بات کا خوف اور ڈر ہے کہ یہاں ایران سے تیار ہو کر آنے والے لوگ ہمیں کہیں گے کہ ہمارا ملک چھوڑ دو, ہمیں آ کر کہتے ہیں تم انڈیا کا اسلام لائے ہو, حقیقی اسلام ہم لائے ہیں, ان کا ان کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے, کوئی جواب نہیں ہے. میں نے کہا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ ان ایرانیوں کے لیے ہم کافی ہیں اللہ کے فضل سے. الحمدللہ 21 دن میں 50 سے زائد پروگرام علماء میں, طلباء میں, مفتی حضرات میں, مساجد میں, مدارس میں پروگرام ہوئے اور ہم نے کھل کر وہاں اپنا موقف بیان کیا. اتنے لوگ محسوس ہوئے, علماء کرام نے کہا ہم نے پہلی مرتبہ یہ باتیں سنی ہیں, طلباء نے کہا ہمیں پتہ بھی نہیں تھا, ہمیں پہلی مرتبہ پتا چلا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کا جواب کیسے دیا جا سکتا ہے، ان کا منہ کیسے توڑا جا سکتا ہے. بالخصوص یہ تقریر منافقت کے عنوان پر جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے وہاں بڑی مقبول ہوئی. اصحاب رسول کا مقام قرآن پاک کے ذریعے سے، قرآن پاک کی 750 آیتوں کے ذریعے صحابہ اکرام کا اسلام میں مقام کیا ہے، اسلام میں قرآن صحابہ اکرام کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہم المفلحون، ہم الراشدون، ہم الفائزون، ہم المهتدون، ہم المتقون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک حزب اللہ، اولئک كتب فی قلوبهم الایمان والزمهم کلمۃ التقوى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ کہنے لگے کئی علماء کرام نے کہا قرآن تو ہم پہلے بھی پڑھتے تھے لیکن ہمیں آج پتا چلا کہ صحابہ کا تعارف قرآن کیسے کرا رہا ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے. اور پھر خاص طور پر یہ بڑی تقریر مقبول ہوئی، لوگ بڑی سفارش کرتے تھے کہ ہمارے ہاں وہ تقریر کریں جس میں رحماء بینہم ہے، کہ صحابہ کرام کے آپس میں تعلقات کیسے تھے، آپس میں شیر و شکر کیسے تھے، آپس میں پیار کتنا تھا. آج اگر کوئی شخص کہے ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت علی کے ماننے والے ہیں، حضرت حسن حسین کے ماننے والے ہیں، ہم ان کو تو مانتے ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو نہیں مانتے، پر مستقل تقریر تھی. اگر تم اہل بیت کو مانتے ہو، حضرت علی کو مانتے ہو، ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، پھر بتلاؤ شخص کو کیوں نہیں مانتے. حضرت علی کی بھابھی جب بیوہ ہوتی ہے، حضرت جعفر تیار فوت ہوتے ہیں، ان کی بھابھی حضرت اسماء بنت امیس کا نکاح حضرت ابو بکر سے حضرت علی کرتے ہیں، حضرت علی فوت ہو جاتے ہیں، حضرت علی کی بیوہ سے اپنا نکاح حضرت علی خود کرتے ہیں. اگر ابو بکر علی میں کوئی اختلاف ہوتا، اپنی بھابھی کا نکاح ابو بکر سے علی کیوں کرتے، ابو بکر علی میں کوئی دشمنی ہوتی، حضرت ابو بکر کی بیوہ سے اپنا نکاح حضرت علی کیوں کرتے. حضرت علی نے اپنی بیٹی حضرت حسن و حسین کی بہن حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق سے کیا. اگر کوئی دشمنی ہوتی، اگر کوئی عداوت ہوتی، اگر کوئی اختلاف ہوتا صحابہ کرام اور آل بیت عظام میں، کوئی نزاع ہوتا، حضرت علی اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے کر سکتے تھے؟ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھے، اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر. آج یہ لوگ تو حضرت عمر کا نام سننا گوارا نہیں کرتے، حضرت ابو بکر عثمان کا نام سننا برداشت نہیں کرتے. حضرت علی نے تو اپنی اولاد کے نام رکھے ہیں. اور حضرت علی نے حضرت شاہراہ بانو، ایران فتح ہوتا ہے، ایران کے تاج و تخت حضرت فاروق اعظم کے پاس جب مدینہ پہنچتے ہیں، ایران کے بڑے بڑے سردار اور حکمران قیدی ہو کر آتے ہیں، تو ایران کے بادشاہ کی بیٹی شاہراہ بانو جو ایران کی شہزادی تھی، جب وہ شہزادی قیدی بن کر آئی، حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ ایران کی شہزادی ہے، میں اس کا نکاح اسلام کے شہزادے حضرت حسین سے کرتا ہوں. اگر اختلاف ہوتے، اگر لڑائیاں ہوتی، تو حضرت عمر اس ایران کی شہزادی کا نکاح اپنے بیٹے سے کر دیتے، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے سے کر دیتے، کسی اور صحابی کے کر دیتے. اگر اختلاف ہوتا تو یہ رشتہ داریاں نہ ہوتی، اختلاف ہوتا حضرت ابو علی کے بیٹوں کے نام یہ نہ ہوتے، اختلاف ہوتا تو حضرت جعفر صادق یہ نہ کہتے ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر وہ شخص ہے جس نے مجھے دو مرتبہ جنا ہے. کیا مطلب؟ حضرت جعفر صادق کی والدہ وہ عورت ہے، یعنی حضرت امام حضرت باقر کی بیوی وہ عورت ہے جو ایک طرف سے حضرت ابو بکر صدیق کے ایک بیٹے کی پوتی ہے، دوسرے بیٹے کی نواسی ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے دو بیٹے حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کے پوتی ہیں، ان کے بیٹے کی بیٹی ہیں، ایک بیٹے کے بیٹے کی بیٹی کی نواسی بیٹی ہیں، ایک بیٹے کی نواسی ہیں، ایک بیٹے کی پوتی ہیں. آپس میں ان کا نکاح ہوتا ہے تو اس سے یعنی پوتی ہیں اور نواسی ہیں. یہ جو حضرت ابوبکر کی پوتی بھی ہے نواسی بھی ہے، یہ حضرت باقر کی بیوی ہے، حضرت امام جعفر صادق کی والدہ ہے. اگر اختلاف ہوتا، اگر لڑائیاں ہوتی تو یہ رشتے ہوتے، حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح کے گواہ حضرت ابو بکر و عمر ہیں، حضرت علی کے نکاح فاطمہ کے موقع پر مہر ادا کرنے والی رقم دینے والے حضرت عثمان ہیں، یہ وہ رشتے دار یہ ہیں جو بتا رہی ہیں صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف نہیں تھا، لڑائی نہیں تھی، جھگڑا نہیں تھا، وہ آپس میں شیر و شکر تھے۔ لہذا جو اہل بیت کو مانتا ہے وہ صحابہ کو بھی مانے گا، جو صحابہ کو مانتا ہے وہ اہل بیت کو بھی مانے گا، جو صحابہ سے دشمنی کرے وہ اہل بیت کا دشمن ہے، جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ صحابہ کا بھی دشمن ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ صحابہ سے پیار کرنے کا دعویٰ کرنے والے اہل بیت کی توہین کریں۔ ہم صحابہ کے نام لیوا ہیں، ہم میں سے کوئی اہل بیت کی توہین کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ اگر کرے گا تو اسے بھی ہم کافر، اسے بھی ہم مرتد، اسے بھی ہم بے ایمان کہیں گے۔ اور اگر کوئی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کر کے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان یا کسی صحابی کی توہین کرے تو اسے بھی ہم کافر، اسے بھی ہم مرتد، اسے بھی ہم بے ایمان کہیں گے۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ صحابہ وہ ہے جو آپس میں شیر و شکر ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جاں بلب ہیں، زخموں سے چور ہیں، چچا داد بھائی پانی کا مشکیزہ لے کر اپنے زخمی بھائی کو پانی پلانے کے لیے پہنچتے ہیں، جب اس نے مشکیزہ اس کے ہونٹوں پہ رکھا ایک اور زخمی کی آواز آئی پانی، تو اس آٹھ زخمی نے جب آواز سنی کہ میری طرح زخمی ایک مسلمان پانی مانگ رہا ہے، اپنے بھائی سے کہا میں پانی نہیں پیوں گا جب تک میرے دوسرے مسلمان کو بھائی نہیں پلاتے، جب تک اسے پانی نہیں پلاتے۔ وہ پانی کا مشکیزہ لے کر دوسرے کے پاس گیا، ابھی اس نے پانی نہیں پلایا کہ وہاں سے ایک اور آواز آئی پانی چاہیے، اس نے بھی اپنے ہونٹ بند کر لیے، کہا پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ جب وہ اس کے پاس گیا تو وہ دور تھے، وہ جان توڑ چکے تھے، واپس آیا تو دوسرا بھی شہید ہو چکا تھا، واپس آئے تو یہ اس کا چچا داد بھائی بھی پیاسا شہید ہو چکا تھا۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ تو اپنی جانوں پر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان لے کر صحابی رسول گھر میں آتے ہیں، بیوی سے کہا میں مہمان لایا ہوں جو میرے ساتھ رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا اللہ جزائے خیر دے، مہمان تو آگے ہیں مگر گھر میں آٹا اتنا ہے جو کا آٹا اتنا ہے، میں کھاؤں تو بھوکا رہے، بچے بھوکے رہیں، تو کھائے تو ہم سب بھوکے رہیں، بچوں کو کھلا دیں ہم دونوں بھوکے سو جائیں، کیا کریں؟ اس نے کہا بچوں کو پیار کر کے سلا دو، کہو سو جاؤ جب تم اٹھو گے تمہیں کھانا مل جائے گا، بچوں کو سلا دو تو کھانا تیار کر، میں مہمان کے ساتھ کھانے بیٹھ جاؤں گا، جب کھانا شروع کرے تو دیا درست کرنے کے بہانے بجھا دینا۔ بیوی نے دیا درست کرنے کے بہانے دیوا بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا، مہمان کھاتا رہا، میزبان سے منہ ہلاتا رہا، مہمان پیٹ بھر کے سو گیا، سارے گھر والے بھوکے سو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا آؤ تم نے رات جو کچھ کیا ہے خدا نے مجھے اس کی خبر دے دی ہے، خدا نے مجھے اس کی۔ صحابی پریشان ہو گئے، پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، میں نے مہمان کی کوئی توہین کی یا میں مہمان کا احترام نہیں کیا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی۔ صحابی کانپنے لگے، اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ فرمایا ڈرنے کی بات نہیں ہے، تمہارے بارے میں اللہ نے جو خبر دی ہے وہ قرآن کی آیت بن کر آئی ہے، جب تک دنیا میں قرآن پڑھا جاتا رہے گا تمہاری اس بات کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، میرے محبوب تیرے صحابہ تو وہ صحابہ ہیں جو اپنی جانوں پر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے سو جاتے ہیں، مہمان کو پیٹ بھر کے کھلا دیتے ہیں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے دلوں کی تختی پر خدا نے ایمان کو لکھ دیا ہے، جن کے دلوں کی تختی پر خدا نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ کس نے لکھا صحابہ کے دلوں پر ایمان؟ کس نے لکھا؟ کس نے لکھا؟ اللہ کا لکھا کوئی مٹا سکتا ہے؟ حاکم کا لکھا مٹ سکتا ہے؟ منصف کا لکھا مٹ سکتا ہے؟ افسر کا لکھا مٹ سکتا ہے؟ خدا کا لکھا مٹ؟ اللہ فرماتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یوایونک تحت الشجرہ، خدا ان مومنوں سے راضی ہو گیا ہے جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, میرے محبوب جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے انہوں نے حقیقت میں خدا کے ہاتھ پر بیعت کی. اس آیت کو میں خاص طور پر جب بیان کرتا تھا بہت لوگوں نے سفارشیں کی کئی جگہ پر کہ جناب وہ آیت ضرور سنائیں, اس آیت کا ترجمہ آپ خاص طور پر کریں جس طرح آپ مثال دے کر کیا کرتے ہیں. دروشی پلے حدیبیہ کے میدان میں جن صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی, اور بیعت کیا تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر حضرت عثمان کو مکہ میں بھیجا تھا کہ جاؤ مکہ والوں سے کہو کہ ہم 300 میل کا سفر کر کے جو آئے ہیں, ہمارے ساتھیوں نے احرام باندھے ہوئے ہیں, قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں, ہم عمرہ کرنے آئے ہیں, ہم لڑنے کے لیے, لہذا ہمیں عمرہ کی اجازت دو, ہمیں تم بیت اللہ میں آنے مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دو. حضرت عثمان چلے گئے, خبر پہنچی رسول اللہ کے پاس ان عثمان قد قتل, عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. رسول اللہ نے یہ خبر سنی, آپ اپنے خیمے سے باہر آئے, درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ نے فرمایا آؤ میری بات سنو. صحابہ کرام 1400 جمع ہوئے, فرمایا مجھے یہ خبر پہنچی ہے عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے, لہذا میں اب یہ فیصلہ کر چکا ہوں ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے, اب ہم جنگ کریں گے, ہم پہلے بارنگ دیں گے مشرکین مکہ کو کہ جس کے ہاتھ پر عثمان کا خون لگا ہوا ہے وہ قاتل ہمارے حوالے کر دیں ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں, اور سنو میرے ہاتھ پہ بیعت کرو, میرے ساتھ وعدہ کرو, خدا کو گواہ بنا کر وعدہ کرو, ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک عثمان کے قاتل سوا نہیں کر دیتے, یا ہم شہید ہو جائیں گے یا عثمان کے قاتل لوگوں کو تباہ کر کے جہنم میں داخل کر کے چھوڑیں گے. اور ساتھ فرمایا جو جانا چاہتا ہے وہ, جس نے گھر کو پلٹنا جائے, جسے بچے پیارے ہو جائے, جو یہ سمجھتا ہو ہم تو عمرے کے لیے آئے تھے لڑنے کے لیے نہیں آئے, حالات بدل گئے, اب تم نے احرام جو باندھے ہیں اسی احرام کو اپنی کفن کی چادریں سمجھو, احرام کی بھی دو چادریں کفن کی بھی دو چادریں ہوتی ہیں, آج احرام کو کفن بنا لو لہذا لڑنے کی بیعت کرو. صحابہ کرام نے یہ اعلان سنا تو رسول اللہ کی طرف اس طرح دوڑے جس طرح شمع جلے تو پروانے آتے, ایک دوسرے سے بڑھ کر حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے, جذبات کا عالم تھا, رقت آمیز کیفیت تھی, رابطے ہوئے کہہ رہے تھے آقا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ پیچھے رہیں, آپ اشارہ کریں, جب تک ہماری رگوں میں خون ہے ہمارے جسم میں جان ہے تیرے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے ہم تیار ہیں. یہ بیعت ہوئی, آپ دیکھیے حالانکہ حضرت عثمان شہید ہے, اللہ جانتا تھا کہ شہید ہے, اللہ نے بھی اپنے نبی کو خبر نہیں کی, کیوں, خدا بھی چاہتا تھا کہ امتحان ہو جائے, کھرا اور کھوٹا الگ الگ ہو جائے, پکے اور کچے میں فرق ہو جائے, مومن اور منافق میں تمیز ہو جائے. مومن سارے بڑھ رہے ہیں, 1400 کے 14 صحابہ نے بیعت کر, 1400 نے بیعت کر لی. جب یہ بیعت ہوئی اللہ فرماتے ہیں جس نے بھی یہ بیعت کی ہے میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اس پہ راضی, میں اس پہ راضی, اب کبھی ناراض, اب کبھی ناراض. پھر یہ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, اے میرے محبوب جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے انہوں نے حقیقت میں خدا کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے, حقیقت میں خدا کے. اور فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم, ید اللہ فوق, اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر ہے, اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے. اب وہ مثال, نیچے ہاتھ کس کا ہے, رسول اللہ کا نیچے ہاتھ کس کا ہے, بولو بولو نیچے ہاتھ کس کا ہے,
پھر حضور کے ہاتھ کے اوپر 1400 صحابہ کا اور ان سب کے اوپر ہاتھ کس کا؟ تو میں مثال دیا کرتا ہوں، ایک بچہ ہے کہتا ابو جان میں نے آپ کے ساتھ جمعے پہ جانا ہے، باپ کہتا ہے بیٹے تم چھوٹے ہو، رش بہت ہوتا ہے، راستہ بھول جاؤ گے، کہنے لگا میں آپ کی انگلی پکڑ لوں گا، باپ کہتا ہے بیٹے انگلی چھوڑ سکتی ہے، انگلی چھوڑ سکتی ہے، بیٹا کہتا ہے پھر آپ میرا ہاتھ پکڑ لے، باپ بیٹے کو ساتھ لے کر ہاتھ پکڑ کر سارا بازار گھماتا ہے، اجتماع میں آتا ہے، واپس چلا جاتا ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹے گئے تھے رش کتنا تھا، بھیڑ کتنی تھی، کہتا ہے بہت لوگ تھے، بازار بھرے ہوئے تھے، گلیاں بھری ہوئی تھی، میں رش میں گیا، تقریر سنی، واپس آیا، ماں کہتی ہے تم گم نہیں ہوئے، کہتا ہے میں گم کیسے ہو سکتا ہوں، میں راستہ کیسے بھول سکتا ہوں، میں گم کیسے ہو سکتا، میرا باپ تو، میرا ہاتھ تو باپ کے ہاتھ میں تھا، میرا ہاتھ تو، بولو بولو میرا ہاتھ تو، لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کے جانے کے بعد ارتد الناس، صحابہ مرتد ہو گئے، راہ ہدایت چھوڑ گئے، اسلام کی شاہراہ سے ہٹ گئے، گمراہی کی راہوں پر چلے گئے، صراط مستقیم چھوڑ گئے، بےمانوں، ظالموں، کافروں، صحابہ وہ راستہ کیسا چھوڑ سکتے ہیں، صحابہ خدا اور اس کے رسول کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، یہ تو وہ جماعت ہے، یہ جماعت کا ہاتھ یا مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے یا خدا کے ہاتھ میں، جن کے ہاتھ کے نیچے، جن کے ہاتھ کے نیچے رسول اللہ کا ہاتھ اور جن کے ہاتھوں کے اوپر خدا کا ہاتھ اور رسول کا ہاتھ، درمیان میں اب کوئی چھڑوا سکتا ہے؟ اب کوئی چھڑوا سکتا ہے؟ ان کو گمراہ کر سکتا ہے؟ صحابہ دین چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر صحابہ نہ بدلیں گے، صحابہ پر اعتراض بعد میں آئے گا، لوگ کہیں گے خدا کا ہاتھ ڈھیلا تھا، خدا کا ہاتھ، مصطفیٰ کا ہاتھ کمزور تھا، یاد رکھو نہ مصطفیٰ کا ہاتھ کمزور ہے نہ خدا کا ہاتھ ڈھیلا ہے، ان الذین یبایعونک، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے محبوب جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے خدا کے ہاتھ پر بیعت کی، ید اللہ فوقہ، اور ان سب کے ہاتھوں کے اوپر کس کا ہاتھ؟ میں نے کہا علماء کرام، طلباء جب بھی کوئی ایران سے آئے اور آ کر کہے صحابہ کرام کی آپس میں دشمنی تھی، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کو نہیں مانتے، اسے کہو اگر تم صحابہ کو نہیں مانتے ہمیں بتلاؤ، جن سے بھابھی کا نکاح علی نے کیا، جن کی بیوہ سے نکاح علی نے کیا، جن کو بیٹی کا رشتہ علی نے دیا، جن کے ناموں پر نام علی نے اپنے بیٹوں کے رکھے، بتلاؤ اس کا کیا جواب ہے؟ اگر تم حضرت علی کے مانتے ہو تو ان باتوں کا جواب کیا ہے؟ قرآن کی 700 آیاتوں کا جواب کیا ہے؟ رسول اللہ کی احادیث کا جواب کیا ہے؟ حضرت حسین کے نکاح کا جواب کیا ہے؟ حضرت جعفر صادق کی بات کا جواب کیا ہے؟ ان کے رشتوں کا جواب کیا ہے؟ قرآن کی آیتوں کا جواب کیا ہے؟ اور ان کو بتلاؤ ہم تمہارے عقیدے بھی، ہم تمہارے نظریے بھی، میں نے کہا انشاءاللہ جب ان کو پتا چلے گا، حق نواز جھنگوی کے پروانے یہاں بھی پہنچ گئے، پاکستان میں پابندی ہے نا صبح صحابہ پر، وہاں تو نہیں ہے نا، وہاں تو، انہوں نے کہا انشاءاللہ اب پورے ملک میں صبح صحابہ کے یونٹ ہے، میں نے کہا تم صبح صحابہ کے یونٹ کھولو، تمہارے یونٹ کھولنے کی دیر ہے، انشاءاللہ یہ واپس بھاگ جائیں گے جیسے پاکستان سے واپس ہے، انشاءاللہ یہ ملک پھیر کر بھی نہیں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خالق کائنات پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچانے کی، صحابہ کی مدح کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔